السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے ہم اس کی چھٹی فصل کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کا آغاز صفحہ نمبر 387 سے ہوا ہے۔ چھٹی فصل، خلافت سے متعلق۔ خلافت، آپ جانتے ہیں خلافت کیا ہے؟ اس کو خدا نے امت کے لیے آزمائش بنایا ہے کہ جس کو تمام پرور لوگوں نے تقسیم کر لیا ہے، اور اس کے سلسلے میں بہت سے نیکوکار لوگوں کا خون بہا۔ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان کافر ہوئے۔ اس نے صراط مستقیم سے منحرف کیا اور جہنم میں جھونک دیا۔ ہم اس کی مختصر تاریخ کو پیش نظر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو خلافت کی اس مخفی اور لگی لپٹی باتوں کو آشکار کر دے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور وفات کے بعد خلافت کے سلسلے میں ہوتی رہیں۔ پہلی چیز جو ذہنوں میں خطور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست حاکمیت اہل عرب کے نزدیک ہر زمانے میں بددیہی امور سے مربوط رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عرب قبیلے کے رئیس و سردار کو ہر معاملے میں اپنے نفسوں پر مقدم کرتے ہیں، اور ان کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ جو کچھ طے کرتے ہیں اس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور اس کی بات پر سبقت نہیں کرتے۔ ان کا یہ رئیس عادتاً عمر رسیدہ اور امور کو دیگر افراد سے بخوبی جاننے والا، اور ان عرب کے درمیان حسب و نصب کے لحاظ سے اشرف و افضل ہوتا ہے۔ اس رئیس قبیلے پر جو بھی اس کے خاندان کا ذہانت، عقل مندی، شجاعت اور دوسرے امور کے علم میں مہمانوں کی ضیافت میں اس سے بہتر ثابت ہوتا ہے، وہی قبیلے کا رئیس بن جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر ریاست میراث کے طور پر ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قبائل و خاندان اپنی استقلالیت کے باوجود اس ایک قبیلے کی ریاست کے سائے میں رہتے ہیں، جو اموال و افراد کے لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے کچھ جیالے اور بہادر افراد ہوتے ہیں جو دوسرے قبیلوں کا دفاع اور حمایت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال قریش ہے کہ جو عرب کے دوسرے قبیلوں کو اپنا متی سمجھتا ہے، اور خانہ خدا کی کلید برادری کو اپنا حق تصور کرتا ہے۔ اور جب اسلام آیا، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اتنی اہمیت دی کہ جب بھی کوئی قبیلہ آپ کے پاس آتا اور اسلام کا اقرار کرتا، تو اسی وفد میں سے ایک کے سردار اور شریف آدمی کو اس قبیلے کا رئیس بنا دیتے تھے، تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ان سے زکوٰۃ وصول کرے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے درمیان واسطہ قرار دیا۔ پھر محمد نے حکم خدا سے اسلامی حکومت تشکیل دی کہ جو اپنے احکام و استحکام میں وحی خدا کے سامنے سراپا تسلیم ہے۔ پس اجتماعی اور انفرادی نظام جیسے عقود نکاح، طلاق، خرید و فروخت، لین دین اور میراث، زکوٰۃ اور اسی طرح ہر وہ چیز جو جنگ و معاملات و عبادات میں سے فرد یا اجتماع سے مخصوص ہو، اس میں وہ سب احکام خدا کے سامنے عاجز ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام احکام کو نافذ کرنا اور ان پر عمل کر کے بتانا ہے۔ لا مالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غور کرتے ہوں گے کہ اس مہم کے سر کرنے کے لیے کس کو اپنا خلیفہ بنائیں۔ اور یہ بات بھی یہی بددہی ہے کہ ہر حکومت کا صدر یا بادشاہ، اگر وہ اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان تمام مہمات میں کسی کو اپنا نائب بناتا ہے، جو قوم و قبیلے میں بادشاہ کی عدم موجودگی میں رونما ہوں گی۔ لہٰذا یہ نائب اسی کا وصی و وزیر اول ہے، اور یہ مقرب ہے کہ جب کوئی بھی بادشاہ کے پاس نہ ہوگا تو یہ حاضر رہے گا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمام وزراء اور قبائل اسے جانتے ہوں۔ بس عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے چشم پوشی کر لی تھی اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دی تھی، جبکہ ان کا یہی کام تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی موضوع سے متعلق بہت سی احادیث تھیں جن پر ان لوگوں نے پردہ ڈال دیا جو شورا کا نظریہ رکھتے تھے، اور وہ افراد نے خلیفہ کے تعین و تشخیص کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و قداست کو مجروح کرنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ پر ہزیان کا اتہام لگایا، اسامہ کے امیر بنانے کے بارے میں چیمہ گویاں کی، اور کہا کہ وہ بچہ ہے، اس میں قیادت کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں لوگوں کو شک میں مبتلا رکھا، تمام امور کو معطل کر دیا، تاکہ مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ خلیفہ کی بیعت نہ کر لیں۔ نصوص کی پامالی ہی سے متعلق ان کی یہ کوشش بھی تھی کہ انہوں نے علی علیہ السلام اور یاران و انصار کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز میں مشغول پا کر موقع غنیمت سمجھا اور سقیفہ میں جا کر میٹنگ منعقد کر لی اور اپنی مرضی سے خلیفہ چن لیا اور اس سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ پھر عام لوگوں سے بالجبر واقرہ بیعت لینا شروع کر دی اور میدان سیاست سے لوگوں کو الگ رکھنے میں پوری کوشش صرف کر دی اور پوری طاقت و توان کے ذریعے کسی بھی لب کشائی کرنے والے کو سرکوبی میں یہ کہہ کر منہمک ہو گئے کہ وہ اتحاد کو پاش پاش کرنا چاہتا ہے، یا کہتے تھے کہ نئی شرعی خلافت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، خواہ اب اقدام کرنے والی فاطمہ ہی ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پابندی لگا دی تاکہ خلافت سے متعلق نصوص لوگوں تک نہ پہنچ سکیں، خواہ اس فردی معاملے میں اجتماعی قتل و خونریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آئی ہو۔ اور جب فتنے کو بھی کے نام پر ہوتا تھا اور کبھی لوگوں پر کافر ہونے کا الزام لگا کر قتل کرتے تھے۔ تمام باتیں ہمیں مورخین کی تحریر سے معلوم ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض نے حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ بعض متناقض روایات گڑھیں یا تاویلات و اعتزاز کے جن کی حقیقت کو مردود ایام خاصات نے آشکار کر دیا۔ ان مورخین میں سے بعض افراد معذور ہیں کیونکہ انہوں نے اولین مصادر سے معاملات فراہم کی ہیں کہ جو ان سیاسی اور اجتماعی حالات کے تحت لکھی گئی ہیں کہ جن سے عظیم فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، اور یہ سب کچھ بنی امیہ کی خلافت کے دوران ہوا ہے کہ جنہوں نے بعض صحابہ اور تابعین کے درمیان اموال و مناسب تقسیم کر دیتے تھے۔ لہٰذا بعض مورخین نے صحابہ سے حسن ظن کی بنا پر ایسی باتیں نقل کر دی ہیں کہ وہ بیچارہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز سے واقف نہیں ہے، لہٰذا صحیح اور جھوٹی روایات خلط ملت ہو گئیں اور محقق کے لیے حقیقت تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ محققین کے ذہن سے اس حقیقت کو قریب کرنے کے لیے چند سوالات پیش کرنا ضروری ہیں تاکہ ان سوالات یا جوابات سے بعض حقائق سے پردہ ہٹ جائے یا بعض اشارات کا انکشاف ہو جائے کہ جو حقیقت تک پہنچانے والے ہیں۔ سوال و جوابات: بہت سی جگہوں سے میرے پاس بعض مہم سوالات پر مشتمل کچھ خطوط آئے ہیں۔ ان خطوط سے قارئین محترم کے شوق اور ان کے ذوق تجسس کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے بعض کے میں نے جواب روانہ کیے اور بعض کا جواب دینے سے اعتراض کیا، حالانکہ مجھے اس میں کوئی محابہ نہیں تھا، صرف اس وجہ سے جوابات نہیں لکھے کہ وہ سب میری کتاب سم الحدیت اور لاکون مال صادقین میں موجود ہیں۔ افادیت کے پیش نظر میں ان سوالات کے ماں جوابات کے اس فصل میں بیان کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قارئین بعض احادیث و حادثات کو ایک ہی کتاب میں مقرر یا تینوں کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں گے، اور کتاب میں نے کتاب خدا کی اقتدا کرتے ہوئے کیا ہے۔ قرآن نے ایک ہی بات کو مومنین کے ذہن میں بٹھانے کے لیے متعدد سوروں میں بیان کیا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ امت میں امر خلافت کے سبب جھگڑا ہوگا تو انہوں نے کیوں خلیفہ معین کیا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے بعد علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے خلیفہ معین کیا تھا۔ آپ کے ہمراہ حج کرنے والے صحابہ نے اس کی گواہی دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ امت عہد شکنی کرے گی اور اپنی پہلی حالت پر پلٹ جائے گی۔ سوال نمبر دو: کس صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امر خلافت کے بارے میں سوال کیوں نہ کیا جبکہ وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتے تھے؟ جواب: یقیناً صحابہ نے اس سلسلے میں سوالات کیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیے ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56، وہ کہتے ہیں کہ کیا کسی چیز میں ہمارا اختیار ہے؟ کہہ دیجئے کہ کل اختیار اللہ کا ہے، تمہارا ولی خدا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میرے بعد یہ میرے بھائی وصی اور خلیفہ ہیں۔ سوال نمبر تین: جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو گمراہی و ضلالت سے بچانے کے سلسلے میں نوشتہ لکھنا چاہتے تھے، اس وقت بعض صحابہ کیوں سدرہ سدے راہ بنے اور ہزیان کا بھتان لگایا؟ جواب: یقیناً بعض صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوشتہ نہ لکھنے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزیان کا بہتان لگایا۔ وہ صحابہ جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحریری شکل میں علی علیہ السلام کو خلیفہ معین کریں گے، کیونکہ چند روز قبل ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب خدا اور عطر سے تمسک اختیار کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ ताकि उम्मत इनके बाद गुमराह ना हो। सहाबा समझ गए थे कि इस नौश्ते में बिल्कुल वही अल्फाज लिख दिए जाएंगे, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम इतरत के रासो रईस हैं। इसीलिए सहाबा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिज्यान की तुहमत लगाई, ताकि वो कतई फैसला तहरीर की सूरत में ना दे सके। यही वजह थी कि नौश्ता लिखने से कबल ही शोरोगुल मचा दिया गया और इख्तलाफ व नज़ा शुरू हो गया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अकीदे के मुताबिक हिज्यान बकेगा तो इसका नौश्ता ही भी हिज्यान होगा। अब अक़ल का तकाजा ये है कि ना लिखा जाए। सवाल नंबर 4, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौश्ता लिखने पर इसरार क्यों ना किया, खसूसन जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जलालत से बचाना चाहते थे। जवाब, नौश्ता लिखने पर इसरार करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत से बाहर था, क्योंकि गुमराही से महफूज रखना बेशतर सहाबा के हिजियान वाले कौल से मुंतकी हो गया था। अब वो नौश्ता गुमराही से बचने के लिए बजाय गुमराही का मुसद्दर बन जाता, और अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौश्ता लिखने पर इसरार करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत से बेबुनियाद झगड़े उठ खड़े होते, यहाँ तक के किताब और नसूस कुरान में शक तक किया जाने लगता। सवाल नंबर 5, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से कबल ज़बानी 3 वसीयतें की थी, तो हम तक फ़कत 2 वसीयतें क्यों पहुँची हैं और एक क्यों ज़ाया हो गई। जवाब, बात वाज़ा है, पहली वसीयत को इसलिए ज़ाया कर दिया गया कि वो अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत से मुतालिक थी और खुलफा ने खिलाफत से मुतालिक कुछ कहने सुनने पर पाबंदी लगा दी थी, वरना एक आकल इस बात को कैसे तस्लीम कर सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वसीयत करें और इनकी वसीयत को भुला दिया जाए, जैसा कि बुखारी कहते हैं। सवाल नंबर 6, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौत का वक्त जानते थे। जवाब, बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से अपनी मौत का वक्त जानते थे और हुज्जतुल विदा की रवानगी से कबल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म था, और इसीलिए इस हज को हुज्जतुल विदा कहते हैं। और सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से ये जान गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नज़दीक है। सवाल नंबर 7, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा लश्कर क्यों तशकील दिया कि जिसमें सरबरादरा मुहाजिरीन अंसार और असहाबे कबार को शामिल होने का हुक्म दिया था, और अपनी मौत से 2 रोज़ कबल फ़लस्तीन की तरफ रवाना होने के लिए क्यों कहा। जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इकदाम इस साजिश से आगाह होने के बाद किया था जो कुरैश में अंदर अंदर की गई थी, और उन्होंने कुरैश ने आपस में ये अहद किया था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैमान शिकनी करेंगे और अली अलैहिस्सलाम से खिलाफत छीन लेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लश्कर में शामिल करके अपनी मौत से कबल मदीने से बाहर भेजना चाहा था, ताकि वो इस वक्त मदीना वापस आएं जब अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत मुहक्कम हो जाए। इस तरह वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा सरिया उसामा को कोई इल्लत बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है कि अपनी मौत से 2 रोज़ कबल दारुल खिलाफा को फ़ौज और ताकत से खाली कर दें। सवाल नंबर 8, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को लश्कर उसामा में क्यों नहीं शरीक किया। जवाब नंबर 8, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़रूरी था कि वो अपना खलीफा बनाकर दुनिया से जाएं, ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम कामों को संभाले। इसीलिए अली अलैहिस्सलाम को इस लश्कर में शरीक नहीं किया था जिसमें मुहाजिरीन और अंसार के नुमाया चेहरे शामिल थे, और इनमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अब्दुलरहमान इबन औफ भी थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल साफ बताता है कि आपके बाद अली बिला फसल खलीफा हैं, और जिन लोगों को रसूल ने हब्श उसामा में शरीक होने का हुक्म नहीं दिया था उनमें खिलाफत की तमा नहीं थी, और ना ही वो अली से बुक्स रखते थे और ना ही अहद शिकनी का इरादा रखते थे। सवाल नंबर 9, रसूल ने एक बेरेश कमसिन जवान को इन सहाबा का अमीर क्यों बनाया। جواب، اس لیے کہ وہ علی علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور ان کے سلسلے میں بد عہد تھے اور علی علیہ السلام کو کمسن سمجھتے تھے۔ قریش کے 60 سالہ بوڑھے 30 سالہ جوان علی کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بس نبی نے 17 سالہ جوان اسامہ کو ان کا امیر بنایا تاکہ جس کی میں بھی نہیں بھیگی نہیں تھی، صحابہ کی ناک گھسنا تھی، تاکہ اولاً ان پر اور ثانیاً سارے مسلمانوں پر یہ واضح ہو جائے کہ اپنے ایمان میں سچا مومن وہ ہے جو اپنے نفس میں تنگی محسوس کرنے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو سنے اور اطاعت کرے۔ اسامہ ابن زید ابن حارث کو امیر المومنین سید الوسین باب علی النبی اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب سے کیا نسبت؟ اسی لیے صحابہ قریش اسامہ کو امیر بنانے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کو سمجھ گئے تھے اور اسامہ کی سرداری کے سلسلے میں چیمہ گویاں کرنے لگے تھے اور ان کی معیت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان لوگوں میں وہ چالباز افراد بھی تھے جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، وقد مکروہ مکرہوں و عند اللہ مکرہوں و ان کانا مکرہوں لا تنزلوا منہ الجبال، سورہ ابراہیم آیت نمبر 46۔ اور انہوں نے مکر کیا اور ان کا مکر خدا کے پاس ہے، اگرچہ ان کا مکر ایسا تھا جس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ سوال نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیظ متخلفین کے سلسلے میں اتنا شدید کیوں ہو گیا کہ ان پر لعنت تک کی؟ جواب، یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیظ میں اس وقت شدت آ گئی تھی جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اسامہ کے امیر بنانے پر وہ تان کر رہے ہیں۔ تان کا رخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، نہ کہ اسامہ کی طرف، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا خدا و رسول پر ایمان نہیں تھا، وہ اپنے افکار کو عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں۔ اسی لیے رسول نے ان پر لعنت کی کہ انہیں ان کے پیروکاروں اور سارے مسلمانوں کو یہ بات بتا دیں کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا، اس دلیل کی بنا پر یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ سوال نمبر 11، کیا کسی مسلمان پر لعنت کرنا جائز ہے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ جواب، جو صرف زبان سے اسلام کا اقرار کرے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہے اور اس کے بعد خدا و رسول کے احکام کی اطاعت نہ کرے، تو اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں موجود ہیں، ہم ان میں سے ایک کو نقل کرتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات الوہدا من بیادو ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللعینون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159۔ جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے واضح بیانات اور ہدایات کو ہمارے بیان کر دینے کے بعد بھی چھپاتے ہیں، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی، جب خدا حق چھپانے والوں پر لعنت کرتا ہے تو حق کا انکار کرنے والوں اور باطل پر عمل کرنے والوں پر لعنت کرنے میں کیا حرج ہے؟ سوال نمبر 12، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے معین کیا تھا؟ جواب، متضاد روایات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اس کام کے لیے معین نہیں کیا تھا۔ ہاں، اگر ہم عمر کے ہم عقیدہ ہو جائیں تو ممکن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ہذیان کی حالت میں کچھ کہہ دیا ہو، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے، ورنہ ایک عقل مند اس بات کی تصدیق کیوں کر سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، جبکہ انہیں حبیش اسامہ میں شریک ہونے کا حکم دے چکے تھے اور خود اسامہ کو ان ابو بکر کا امیر داماد بنایا تھا؟ پھر مدینے میں ابو بکر کو کیسے امام جماعت بنا دیا جبکہ وہ مدینے میں نہیں تھے؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہی دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے روز ابو بکر مدینے میں نہیں تھے۔ بعض مورخین من جملہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عائشہ کو متہم کیا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہلوا دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال معلوم ہوئی تو بہت غضبناک ہوئے اور عائشہ سے فرمایا، تم ہی جیسی عورتیں یوسف کے ساتھ بھی تھیں۔ یہ فرما کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور ابو بکر کو ہٹا کر نماز پڑھائی تاکہ لوگوں کے پاس بات کے لیے کوئی حجت نہ رہ جائے۔ سوال نمبر 13، عمر ابن خطاب نے یہ قسم کیوں کھائی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی، اور ان لوگوں کو قتل کی دھمکی کیوں دی تھی جو کہہ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، اور یہ دھمکی انہوں نے ابو بکر کے پہنچنے کے بعد کیوں دی؟ جواب، یقینہ عمر ان لوگوں کو قتل کی دھمکی دے رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تارے فانی کو خیر بات کہہ دیا۔ عمر یہ اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ لوگ ششوپن میں مبتلا ہو جائیں اور علی علیہ السلام کی بیعت نہ کر سکیں، یہاں تک کہ وہ جھگڑا لو لوگ مدینہ پہنچ گئے جن کو منصب دینے پر آمادہ ہو چکا تھا، اور جو لوگ نہیں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بازی جیت لی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عمر ننگی تلوار لے کر لوگوں کو روب میں لینے لگے۔ بے شک عمر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہونے سے منع کر رہے تھے تاکہ حالات کو کنٹرول میں لے لیں، ورنہ کسی ایک شخص کو بھی حجرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں داخل ہونے دیتے تھے؟ صرف ابو بکر وہاں آتے جاتے تھے۔ جب ابو بکر کو یہ خبر ملی کہ ہم نے حالات پر قابو پا لیا ہے، تب وہ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، اور جو خدا کی عبادت کرتا ہے تو بے شک خداوند ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ہم یہاں اس قول پر ایک مختصر تعلیق لگانا ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو انہوں نے مجازی طور پر بنی ہاشم اور خصوصاً علی علیہ السلام ابن ابی طالب کی تنقیص اور حد تک کے لیے کہا تھا کہ وہ سارے عرب پر فخر کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہم میں سے ہیں، اور ہم ان کے اہل و خانہ والے ہیں، اور ہم تمام لوگوں سے زیادہ ان کی میراث کے حقدار ہیں۔ یہ تعبیر عمر ابن خطاب کی اس تعبیر سے کہیں زیادہ فصیح ہے جو انہوں نے یوم رضیۃ الخمیس میں اس طرح بیان کی تھی کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں محمد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا قصہ تمام ہوا اور ان کا عہد گزر گیا۔ پھر ابو بکر نے اپنے اس قول سے اور تاکید کر دی کہ جو شخص محمد کو پوچھتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے۔ اس جملے سے ابو بکر کی مراد یہ تھی کہ جو لوگ محمد کی وجہ سے ہم پر فخر کرتے تھے وہ آج سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ ان محمد کا قصہ تمام ہو گیا۔ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں بنی ہاشم اور علی علیہ السلام دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے، وہ ان کے احترام اور تقدس و نفاذ امر میں مبالغہ کرتے تھے، اور ان کی اتباع میں غلام، صحابہ اور قریش میں پردیسی افراد بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے تو وہ ایک طرف دوسرے پر سبقت کر کے اسے اٹھاتے تاکہ اپنے چہرے پر ملے، اور ان کے وضو کے پانی اور بال کے لیے لڑتے تھے۔ یہ تمام غریب و نادار زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے علی علیہ السلام کے شیعہ تھے، اور انہیں اس نام سے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے۔ لیکن عمر ابن خطاب اور قریش میں سے بعض بلند پایا صحابہ اکثر احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معارض ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے، بلکہ ان کے افعال سے اپنے کو دور رکھتے تھے۔ عمر ابن خطاب نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، کیونکہ بعض صحابہ اسے بابرکت سمجھتے تھے، جیسا کہ اس زمانے میں وہابیوں نے یہی کام کیا تھا کہ انہوں نے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیا، یہاں تک کہ اس گھر کو بھی منہدم کر دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اور ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو میلاد شریف کے سلسلے میں جمع نہ ہونے دیا جائے۔ ان کے تبرکات میں سے ایک صلوات ہے، اس کے لیے بھی بعض غافلین کو یہ سمجھا دیا کہ صلوات کامل شرک ہے۔ سوال نمبر 14، انصار مخیقانہ طور پر سقیفہ بنی سعدہ میں کیوں جمع ہوئے تھے؟ जवाब, जब अंसार को कुरैश की इस साजिश का इल्म हुआ जो उन्होंने अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत से दूर रखने के लिए की थी, तो वो वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जमा हुए और ये कोशिश की कि किसी तरह खलीफा हम में से बन जाए। बस मुहाजिर कुरैश के इन सरदारों ने, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ानदानी कराबत रखते थे, अली अलैहिस्सलाम की बैत तोड़ने का इरादा कर लिया। तो अंसार गैरों के मुकाबले में खिलाफत के ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि इनका अकीदा ये था कि इस्लाम ने हमारी तलवारों से इस्तेहकाम पाया है और मुहाजिरीन तो हमारे टुकड़ों पर पले हैं। अगर हम मुहाजिरीन को अपने शहरों और घरों में जगह ना देते और इनकी मदद ना करते तो इनकी कोई इज्जत ना होती, और अगर औस व खजरज के दरमियान खिलाफत के सिलसिले में इख्तलाफ ना होता तो अबू बकर उमर को खिलाफत हासिल करने का मौका ही ना मिलता, बल्कि ये भी इन्हीं की बैत करने पर मजबूर होते। सवाल नंबर 15, अबू बकर उमर और अबू उबैदा ने सकीफ़ा की तश्कील में क्यों जल्दी की और अचानक अंसार के पास क्यों पहुँचे? जवाब, जब मुहाजिरीन के सरदारों ने अंसार की नकल व हरकत देखी और इनकी तदबीर को ताड़ गए तो इनमें से सालिम हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम ने अबू बकर व उमर और अबू उबैदा को इस मख्फी इज्तमा की खबर दी, तो वह सकीफ़ा की तरफ दौड़े ताकि अंसार की मनसूबा बंदी करने को ख़त्म कर दें और वहाँ अचानक पहुंचकर अंसार पर यह साबित कर दें कि हम तुम्हारी साजिश से बाखबर नहीं हैं। सवाल नंबर 16, उमर इब्ने ख़त्ताब ने रास्ता ही में अंसार को मुतमईन करने के लिए नोश्ता क्यों तैयार किया था? जवाब, इसमें कोई शक नहीं है कि उमर इब्ने ख़त्ताब अंसार के अमल से डर रहे थे। इसी तरह वो इस बात से भी डर रहे थे कि अंसार ने अगर अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत से दूर रखने के सिलसिले में हमारे मुवाफ़िकत ना की तो क्या होगा, सारी मेहनत अकारत हो जाएगी और तमाम कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी, यहाँ तक कि खिलाफत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी जुर्रत की और यह सब कुछ अकारत हो जाएगा। इसलिए उमर इब्ने ख़त्ताब सकीफ़े के रास्ते में यही सोचते रहे कि इन अंसार के साथ कौन सी चाल चली जाए कि जिससे अपने मकसद के बारे में इनकी राय हासिल कर लें। सवाल नंबर 17, मुहाजिरीन ने अंसार पर किस तरह कामयाब होकर अबू बकर को खलीफा बनाया? जवाब, मुहाजिरीन की फतह और अंसार की नाकामी के मुतअद्दिद असबाब हैं। अंसार के कबीले ने, जो ज़माने जाहिलियत ही से रियासत व रज़ामत के लिए लड़ रहे थे, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये चपलकश ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम वालों ने खिलाफत को इसके शरई विरास से छीनने का कष्ट कर लिया, तो ओस ने भी अपने सरदार साद इब्ने इबादा को खिलाफत के लिए उकसाया। लेकिन खजरज के रईस बशीर इब्ने साद ने अपने इब्ने आम पर हसद किया और इसे ये तो यकीन था कि साद इब्ने अबादा के होते हुए खिलाफत इस तक हद तक पहुँच चुक सकती थी। बस अंसार की ताकत बढ़ गई और इनमें से कुछ लोगों महाजिरों में शामिल हो गए और महाजिरीन ने सच्चे नसीहत करने वालों का किरदार अदा किया, जैसा कि अबू बकर ने इनके अंदर जाहिलियत की दुश्मनी को और भड़का दिया। इस तरह इनकी दुखती हुई रग को छेड़ा। अगर हम खिलाफत ओस के सुपुर्द कर दें तो इस पर खजरज कभी राजी नहीं होंगे, और अगर खिलाफत की बागडोर खजरज के हाथों में दे दें तो इसे ओस कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर अबू बकर ने इन्हीं इस बात की तमा करते हुकूमत ने तुम्हारा भी हिस्सा होगा और कहा कि हम अमीर हैं और तुम वजीर, हम तुम्हारे ऊपर राय के ज़रिए कभी इस्तबदार नहीं करेंगे। इसके बाद अबू बकर ने अपनी जहानत से एक खेल पूरी उम्मत के साथ खेला और सच्चे नसीहत करने वाले का किरदार किया और अपने जहद का इजहार करते हुए कहा, मुझे खिलाफत की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इन दोनों उमर इब्ने ख़त्ताब और अबू उबैदा में से जिसको चाहो मुंतखब कर लो। ये बेहतरीन और मजबूत मनसूबा था। उमर इब्ने ख़त्ताब और अबू उबैदा ने कहा, हम आपसे किस तरह सबकत कर सकते हैं, आप हमसे पहले इस्लाम लाए हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारगार हैं, हाथ फैलाए हम आपकी बैत कर रहे हैं। बस अबू बकर की हाथ फैलाया और हजरत के सरदार बशीर इब्ने साद ने दौड़ कर बैत कर ली और इसका इतबा करते हुए दूसरे लोगों ने भी बैत कर ली, लेकिन साद इब्ने इबादा ने बैत ना की। सवाल नंबर 18, साद इब्ने इबादा ने बैत से क्यों इनकार किया और उमर ने इन्हें कत्ल की धमकी क्यों दी? जब अंसार ने इंसार अबू बकर की बैत कर ली और खलीफा की कुर्बत तो जा हासिल करने की गर्ज से एक दूसरे पर सबकत करने लगे, तो साद इब्ने इबादा ने बैत से इनकार कर दिया और अपनी कौम को भी बैत करने से रोकने लगा, लेकिन शिद्दत मर्ज की बिना पर कामयाब ना हो सका क्योंकि साहिब फराज था, इनकी कोई ना सुनता था। इस वक्त उमर ने कहा, इसे कत्ल कर दो, ये फितने को हवा दे रहा है ताकि इसके ज़रिए इख्तलाफ की बेखनी की जाए और कोई बयान से इनकार ना करे क्योंकि इससे मुसलमानों में तफरका फैल जाएगा और ये फितना पैदा होने का सबब बनेगा। अबू बकर और उमर ने खाने फातिमा को जलाने की धमकी क्यों दी? जवाब, सहाबा की एक बड़ी तादाद ने अबू बकर की बैत से इनकार करके खाने अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब में पनाह ले रखी थी। अगर उमर इब्ने खत्ताब जल्दी ना करते और घर के चारों तरफ लकड़ियां जमा करके उन्हें जलाने की धमकी ना देते तो बात बहुत बढ़ जाती, उम्मत के अलवी और बकरी दो ग्रोह हो जाते। लेकिन उमर इब्ने खत्ताब को बहुत दूर की सूझी और कहा, या तो तुम बैत करने के लिए निकल आओ वरना मैं घर को इसके मकीनों के साथ जला दूंगा। उमर की मकीन से मुराद अली और फातिमा बिनते रसूल हैं। इसके बाद लोगों में किसकी हिम्मत थी कि वह ताज से रूगर्दानी करें और बैत से इनकार करें, क्योंकि उमर के सामने सैयदुन निसाइल आलमीन और इनके शौहर सैयदुन मुरसलीन से बढ़कर और कौन मोहतरम हो सकता था। सवाल नंबर 20, अबू सुफियान इनको डराने और धमकाने के बाद क्यों खामोश हो गया? जवाब, इसलिए कि जब अबू सुफियान वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना लौट के आया तो इसके पास जमा शुदा सदकात भी थे, तो अब अबू बकर की खिलाफत थी इसलिए वो तेज़ी से अली इब्ने अबी तालिब के घर की तरफ बढ़ा और उन्हें बगावत पर उकसाने लगा और मौजूदा खिलाफत से जंग के लिए माल व अफराद का लालच दिया, लेकिन अली अलैहिस्सलाम इनकी साजिश को ताड़ गए और इसकी पेशकश को रद्द कर दिया। जब अबू बकर और उमर को इस वाक़े की खबर मिली तो वो दौड़ते हुए अबू सुफियान के पास गए और इसको मालो दौलत का लालच दिया और कहा कि जो कुछ सदकात तुमने जमा किए हैं वो हम तुम्हें को लौटा देंगे और तुमको खिलाफत में भी शरीक बना लेंगे। बस इसके लिए बेटे को शाम का हाकिम मुकर्रर कर दिया, लिहाजा अबू सुफियान इनसे राज़ी हो गया और खामोशी अख्तियार कर ली। और जब अबू सुफियान का बेटा यजीद अपने कैफर किरदार को पहुंचा, तो अबू सुफियान के दूसरे बेटे मुआविया को इसका कायम मकाम बना दिया और इस मसनद विलायत पर बिठा दिया। सवाल नंबर 21, क्या अली अलैहिस्सलाम खिलाफत से राज़ी हो गए और बैत कर ली? जवाब, कभी नहीं, अली अलैहिस्सलाम कभी राज़ी नहीं हुए और ना ही खामोश बैठे, बल्कि हर तरीके से अबू बकर की खिलाफत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और धमकी और दहशतगर्दी के बावजूद बयात करने पर तैयार ना हुए। इब्ने कतीबा ने अपनी तारीख में लिखा है कि अली अलैहिस्सलाम ने इन अबू बकर और उमर से कहा, कसम खुदा की मैं तुम्हारी कभी बयात नहीं करूँगा, बल्कि बयात के सिलसिले में मैं तुम दोनों से ज़्यादा औला हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा फातिमा सहरा को साथ लिया और अंसार की मजलिसों में गए, लेकिन अंसार ने ये उज़्र पेश किया कि हमारे पास अबू बकर पहले आ गए थे। बुखारी कहते हैं कि अली ने फातिमा की हयात तक बैत नहीं की थी, लेकिन जब फातिमा का इंतकाल हो गया और लोगों की बेरुखी बढ़ने लगी तो आप अबू बकर से मसालेहत करने पर मजबूर हो गए। जब फातिमा के अपने पदरे बुजुर्गवार की वफ़ात के बाद 6 माह जिंदा रहीं, बस क्या फातिमा बग़ैर बैत किए हुए मर गईं? जबकि इनके वालिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मर जाए और इनकी गर्दन में बैत का तौक ना हो तो जाहिलियत की मौत मरा। और क्या अली अलैहिस्सलाम को ये इल्म था कि वो अबू बकर के बाद तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बैत करने में 6 माह की ताखिर की थी? अली अलैहिस्सलाम कभी खामोश नहीं रहे और अपनी तूले हयात में जब भी मौका पाया अपने हक़ का मुतालबा किया, और दलील के तौर पर आपका मशहूर खुतबा खुतबा शकीका मौजूद है। सवाल नंबर 22, उन्होंने फातिमा जहरा को क्यों गज़बनाक किया? क्या मसालिहत की कोई गुंजाइश न थी? जवाब, یقیناً انہوں نے فاطمہ زہرہ کی اراضی اور دوسرے املاک غصب کر کے اور ان کے والد کی میراث نہ دے کر اور ہر دعوے میں جھٹلا کر فاطمہ کو غضبناک کیا، یہاں تک کہ لوگوں میں فاطمہ کی عظمت و ہیبت نہ رہی اور نہ آپ کی تصدیق نہیں تک نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی نصوص لے کر اٹھی تو انصار نے یہ عذر کیا کہ ہم پہلے ہی ابو بکر کی بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ کے شوہر پہلے ہمارے پاس آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے۔ اسی لیے فاطمہ ابو بکر و عمر پر اور زیادہ غضبناک ہوئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان ابو بکر و عمر کے لیے بدعا کرتی تھی اور اپنے شوہر کو وصیت کی کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی میرے جنازے پر نہ آئے، جن لوگوں نے کراہت کرتی تھی ان کا بھی سایہ مجھ سے نہ پڑے۔ جب انہوں نے جان بوجھ کر جناب سیدہ کو اذیت پہنچائی تاکہ علی کو یہ بتا دیں کہ ہم تم کو فاطمہ بنت رسول سیدۃ النساء العالمین کے جن کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے اور ان کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے سے حقیر سمجھتے ہیں، بس علی کے پاس سکوت و رضا کے علاوہ چارہ کار نہ تھا۔ سوال نمبر 23، صحابہ کی عظیم شخصیتوں نے حبش کے اسامہ میں شریک ہونے سے کیوں پہلو تہی کی؟ جواب، کیونکہ اندرونی طور پر معاملہ ابو بکر کے لیے طے ہو چکا تھا اور وہ عمر کی کوششوں سے مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے، اسی لیے ابو بکر نے اسامہ سے یہ خواہش کی کہ عمر کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خلافت کے معاملے میں ان سے مدد حاصل کر سکے، کیونکہ وہ تنہا اپنے منصوبے کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے تھے بلکہ ان کو ایسے فعال لوگوں کی ضرورت تھی جن کی جرات و قوت کا یہ عالم تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معرضہ کر چکے تھے اور غضب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس منصوبے کو بنانے والوں نے حبیش اسامہ میں شریک ہونے سے اس لیے تخلف کیا تھا کہ تاکہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں اور اپنے دستورات کو مستحکم بنانے میں ایک دوسرے کا تعاون کر سکیں۔ سوال نمبر 24، علی علیہ السلام کو ہر عہدے سے کیوں الگ رکھا اور انہیں کس چیز میں شریک کیوں نہ بنایا؟ جواب، باوجود یہ کہ انہوں نے خلفہ نے طلقہ کی بہت بڑی تعداد کو اپنے قریب بلا لیا تھا اور اپنی حکومت کے عہدوں پر فائز کر دیا تھا اور انہیں اپنے شریک بنا لیا تھا اور جزیرۃ العرب کے شہر اور اسلامی ممالک میں انہیں امیر و ولی مقرر کر دیا تھا، جیسے ولید ابن عقبہ، مروان ابن حکم اور ابو سفیان کے بیٹے یزید و معاویہ، عمرو ابن عاص، مغیرہ ابن شیبہ اور ابو حریرہ اور ایسے ہی بہت سے لوگوں کو جمع کر لیا تھا جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہتے تھے، لیکن علی ابن ابی طالب کو نظر انداز کر دیا اور خانہ نشین کر دیا اور 25 سال تک کسی کام میں بھی شریک نہیں کیا۔ اس کی وجہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نظروں میں حقیر و ذلیل اور ان کے دور رکھنا تھا، اس لیے کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، جس کے پاس دولت ہو دیکھتے ہیں اسی کی طرف جھکتے ہیں، جبکہ علی کے پاس ہمیشہ اپنے بازو کی کمائی رہی، یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس نہیں آتے تھے۔ اب علی علیہ السلام ابو بکر و عمر اور عثمان کی خلافت کے دوران گھر کی چار دیواری میں مقید تھے اور سب کے سب ان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، ان کا چراغ گل کر دینا چاہتے تھے اور ان کے فضائل و مذاقب کی چھپاتے تھے۔ علی علیہ السلام کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہ تھا جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف راغب ہوتے۔ سوال نمبر 25، انہوں نے ابو بکر و عمر نے زکاة دینے والوں کے ساتھ جنگ کیوں کی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا؟ جواب، اس لیے کہ بعض صحابہ نے غدیر خم میں حجت الوداع سے لوٹتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی، انہوں نے ابو بکر کو زکاة دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ آ حضرت کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے اور نہ ہی ان کو یہ معلوم تھا کہ خلافت علی علیہ السلام کے بجائے ابو بکر کے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے، اس لیے کہ وہ مدینے کے باشندے نہیں تھے اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ان تک یہ خبر بھی پہنچی تھی کہ خلیفے سے فاطمہ ناراض ہیں اور علی علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر انہوں نے اس وقت تک کے لیے ابو بکر کو زکاة دینے سے منع کر دیا تھا جب تک کہ معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ اب ابو بکر عمر نے ان کی طرف خالد ابن ولید جو ان کی شمشیر برہنہ تھا کی قیادت میں لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا، بس اس نے ان کا جوش ٹھنڈا کر دیا، ان کی احساسات کو مردہ بنا دیا، ان کی افراد کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا تاکہ اس شخص کے لیے باعث عبرت بن جائیں جو خلیفہ کی اطاعت نہ کرنے کا قصد رکھتا ہو یا حکومت کی دھاگ بیٹھ جائے۔ سوال نمبر 26، انہوں نے خلفۂ ثلاثہ نے حدیث نبوی کی تدوین اور نقل پر پابندی کیوں لگائی؟ جواب، وہ ابتدا ہی سے احادیث نبوی پر پابندی لگا رہے تھے۔ یہ پابندی صرف اس لیے نہ تھی کہ ان احادیث کے زمن میں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں نصوص تھیں، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اکثر احادیث خلفہ کے ان اقوال و افعال کے خلاف تھیں جن سے وہ زندگی کا نظم و نسق برقرار رکھے ہوئے تھے اور اسی کی بنیاد پر اس نئی حکومت کے ستون استوار کیے ہوئے تھے جو انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق اختراع کر لیے تھے۔ سوال نمبر 27، کیا ابو بکر خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے تھے؟ جواب، ابو بکر خلافت کی باغ ڈور نہیں سنبھال سکتے تھے اگر عمر اور بنی امیہ کے دوسرے سربراور وہ افراد نہ ہوتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ احکام کے سلسلے میں ابو بکر عمر کے محتاج تھے، اصل حاکم عمر ہی تھے۔ ہماری اس بات پر مولفت القلوب کا وہ قصہ دلالت کر رہا ہے کہ جب وہ لوگ ابو بکر کے خلافت کے ابتدائی زمانے میں ان کے پاس آئے اور ابو بکر نے انہیں ایک رقہ لکھ کر دیا اور عمر کے پاس بھیج دیا، اس لیے کہ بیت المال کی چابی عمر کے ہاتھ میں تھی، بس انہوں نے رقہ لے کر پھاڑ دیا اور انہیں واپس کر دیا اور ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، آپ خلیفہ ہیں یا وہ؟ ابو بکر نے جواب دیا، انشاءاللہ وہی ہیں۔ ایسا ہی اس وقت ہوا جب ابو بکر نے زمین کا ایک قطعہ عبیدہ ابن قصیص اور اقرا ابن جالس کے نام لکھ دیا تھا۔ عمر نے ابو بکر کا خط پڑھ کر انکار کر دیا، اس پر تھوک کر مٹا دیا، تو انہوں نے عمر کے اس عفل سے برہم ہو کر ابو بکر کے پاس آئے اور کہا، قسم خدا کی ہم نہیں جانتے کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر۔ ابو بکر نے کہا، خلیفہ تو عمر ہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد غیظ و غضب کے عالم میں عمر آئے اور ابو بکر سے زمین لکھ دینے کے سلسلے میں سخت کلامی سے پیش آئے، تو ابو بکر نے کہا، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم اس کام کے لیے مجھ سے زیادہ موضوع ہو، لیکن تم نے مجھے زبردستی پھنسا دیا۔ بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ عمر لوگوں کو ابو بکر کی بیعت پر اکساتے تھے اور کہتے تھے، ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ تمہاری حاکمیت کے لیے سارے مسلمانوں سے اولا ہیں، اٹھو اور ان کی بیعت کرو۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو ابو بکر سے کہتے ہوئے سنا، ممبر پر جاؤ، اور مسلسل اصرار کے بعد انہیں ممبر پر چڑھا دیا اور سب لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ سوال نمبر 28، ابو بکر نے اپنی موت سے پہلے عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ جواب، اس لیے کہ عمر نے علی علیہ السلام کو خلافت سے الگ کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا، اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لڑ گئے تھے اور ابو بکر کی بیعت پر انصار کو بھی عمر ہی نے راضی کیا تھا اور تمام لوگوں پر شدت و سختی کے ساتھ بیعت واجب قرار دی تھی، یہاں تک کہ خانہ فاطمہ کو جلانے کی دھمکی دی تھی۔ اور پھر عمر اصلی خلیفہ تھا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، کیونکہ پہلی اور آخری بات کا انہی کو اختیار تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب کے ہوشیار ترین افراد میں سے تھے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان خصوصاً انصار تندخو اور مغلوب الغضب انسان کی بیعت پر اتفاق نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے ابو بکر کو پیش کیا، کیونکہ ابو بکر نرم مزاج تھے اور ان میں سابق السلام بھی تھے۔ پھر ان کی بیٹی عائشہ جرأت مند عورت تھی، وہ مشکلات کا سامنا کر کے امور میں تبدیلی کر سکتی تھی، اور عمر اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ ابو بکر میرے تابعدار اور ہر کام میں میرے اشاروں پر چلنے والے ہیں۔ عمر کی خلافت کے سلسلے میں ابو بکر کی وصیت اکثر صحابہ پر وصیت رکھنے کے قبل بھی مخفی نہ تھی۔ علی علیہ السلام نے اول روز ہی عمر سے کہا تھا کہ جتنی کوشش ہو سکے کر لو، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، آج کام کر کے ابو بکر کو خلافت کو مستحکم کر دو، کل وہ تمہیں ہی لوٹا دیں گے۔ جیسا کہ دوسرے شخص نے عمر سے اس وقت کہا تھا کہ جب وہ ابو بکر کا وصیت نامہ لے کر نکلے تو اس شخص نے کہا، مجھے معلوم ہے اس میں کیا ہے، پہلے تم نے انہیں خلیفہ بنایا، آج انہوں نے تم کو خلیفہ بنا دیا۔ इससे एक बार फिर हम अहले सुन्नत इस कौल को हकीकत आश्कार हो जाती है कि खिलाफत का ताल्लुक शोरा से है, इसकी कोई हकीकत नहीं है और ना ही अबू बकर और उमर के नज़दीक इसका कोई एतबार है। और जैसा कि अहले सुन्नत का गुमान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और खिलाफत का मामला शोरा पर छोड़ गए, तो सबसे पहले इस असल को अबू बकर ने मुनहदिम कर दिया और अपने बाद उमर को खलीफा बनाकर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की। आप हमेशा अहले सुन्नत को इस बात पर फ़ख्र करते देखेंगे कि हम तो शोरा पर ईमान रखते हैं, खलीफा शोरा ही के ज़रिए सही तौर पर मुंतखब हो सकता है। वो शियों के इस कॉल का मजाक उड़ाते हैं कि इमामत का ताल्लुक खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस से है। इन में से किस अक्सर लोगों को इस एतकाद पर तनकीद करता हुआ पाएंगे कि अकीदा इमामत इस्लाम में भी फारिस से दर आया है, क्योंकि फारिस वाले ही हकूमत इलाही के सिलसिले में तवारिस के कायल हैं। अक्सर अहले सुन्नत इस आयत व अमरहुम शूरा बैनहुम से इस्तदलाल करते हैं और कहते हैं कि आयत खिलाफत के बारे में नाजिल हुई है। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि अबू बकर ने किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की मुखालफत की और खिलाफत हासिल करने के चक्कर में उनकी कोई अहमियत न दी। सवाल नंबर 29। अब्दुलरहमान इब्न औफ ने अली अलैहिस्सलाम से सीरत तशखीस पर अमल करने की शर्त क्यों आयद की? जवाब, दुनिया की पस्ती देखिए कि उमर के बाद अब्दुलरहमान इब्न औफ उम्मत की तकदीर का फैसला कर रहा है, पस जिसको चाहे वो मुंतखब करे और जैसा चाहे फैसला करे। ये सब उमर की तदबीरें हैं कि जिसने इस ग्रोह को दूसरे सहाबा पर तरजीह दी थी, जिसमें अब्दुलरहमान इब्न औफ शामिल हो, जबकि अब्दुलरहमान इब्न औफ दुनिया अरब का चालबाज तरीन इंसान था। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अब्दुलरहमान इब्न औफ खिलाफत को इसके असली और शरई महवर से हटाने वाले और अपनी मंशा से खलीफा बनाने वाले ग्रुप में से थे। और जब खुद बुखारी को यह एतराफ़ है कि अब्दुलरहमान हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी चीज़ से डर रहे थे, बस अल महाला अब्दुलरहमान इब्न औफ ने अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत से दूर रखने के सिलसिले में पूरी कोशिश सिर्फ सर्फ की होगी। और अब्दुलरहमान इब्न औफ दूसरे सहाबा की तरह ये भी जानते थे कि अली अलैहिस्सलाम अबू बकर उमर के इज्तिहादात और जो कुछ उन्होंने किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रद्दबदल किया है के खिलाफ हैं, और हज़रत अलैहिस्सलाम हमेशा इनके खिलाफ रहे और इनसे लड़ते रहे। इसलिए अब्दुलरहमान इब्न औफ ने अली अलैहिस्सलाम के सामने की शर्त पेश की कि आपको सीरत शकीन के मुताबिक फ़ैसला करना होगा, बल्कि अब्दुलरहमान इस बात को दूसरों से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता था कि अली अलैहिस्सलाम न फरेब कार हैं न दरकुगो, लिहाजा वो कभी इस शर्त को कबूल नहीं करेंगे कि जैसा कि अब्दुलरहमान ये भी चाहता था कि इसके बहनोई उस्मान की तरफ कुरेश और खलीफा सास कमेटी का रुझान है। सवाल नंबर 30। क्या अहले सुन्नत की किताबों में हदीस आइम्मा असना अशर का कहीं वजूद है? जवाब, बुखारी मुस्लिम ने और अहले सुन्नत के दूसरे तमाम मुहदिसीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि ये दीन क़यामत तक बाकी रहेगा या 12 खुलफा के ज़माने तक बाकी रहेगा और वो खुलफा सब कुरेश से होंगे। ये हदीस ऐसी पेचीदा पहेली बन के रह गई कि जिसका जवाब अहले सुन्नत के पास नहीं है और ना ही इनके उल्मा में से किसी में से जुर्रत है कि वो 4 खुलफा राशिदीन और 5वें उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ के अलावा 7 और खुलफा के नाम शुमार करा सके। इनका कहीं वजूद ही नहीं है, या वो अहले सुन्नत शियों की तरह अली अलैहिस्सलाम और औलाद अली अलैहिस्सलाम की इमामत के कायल हो जाएं, या फिर इस हदीस को झुटला दें और इनकी सहा हक से खाली हो जाए और इनमें से झूठ के अलावा कुछ ना रह जाए। यहाँ मैं एक बात का और इजाफा कर रहा हूँ और वो ये है कि हदीस खिलाफत को कुरेश में मुनहसिर करती है, जबकि शूरा का नज़रिया इसकी तरदीद करता है, जिसकी अहले सुन्नत मुतक़िद हैं, क्योंकि इंतखाब और डेमोक्रेसी में सारी उम्मत के अफराद शामिल हैं। तमाम कबाइल को छोड़कर इसे एक ख़ानदान में महदूद नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस इंतखाब में अरब कबाइल के अलावा गैर अरब इस्लामी कबाइल भी शामिल हैं। یہ ان بعض مسائل کے مختصر اور سرسری جوابات تھے کہ جو قارئین کے ذہنوں کو پریشان کیے ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ ان مسائل کے مفصل جوابات تاریخ کتابوں میں مل جاتے ہیں، اور میری کتاب سمت الحدیت اور لاکون و ماس صادقین میں بھی مل سکتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے کو موثق مصادر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے نیوٹرل ہو کر روایات اور تاریخ و واقعات میں چھان بین کرنا چاہیے، تاکہ ان کے درمیان سے باطل کا پردہ چاک کر کے حقائق کا انکشاف کر سکے اور اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ سکے۔